اعلانات آپ کی سماعت کی نظر کرنے ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ کل یہ مجلس اعضاء ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی. جیسے ابھی 10 بجے ہو رہی تھی تو ان شاء اللہ کل صبح ٹھیک 8 بجے مجلس اعضاء شروع ہوگی. پابندی وقت سے آپ کی شرکت کی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے گزشتہ دو روز سے بیان کر رہی ہوں کہ خواجہ پیرائی شیعہ اثناشری جماعت کے تحت 12 محرم کو فاطمیہ گرلز کالج میں خواتین کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. 1:15 سوز خوانی ہے اور پھر 1:15 باجماعت نماز ہے اور اس کے بعد نیاز کا اہتمام ہے. آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اور تیسرا اعلان, کسی خاتون نے پرچہ دیا تھا منتظرین کو, اس سے کچھ سوالات تھے خمس کے متعلق اور تقریب کے متعلق, کچھ بی سی کا مسئلہ تھا. تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ آیت اللہ سستانی کے مقلدہ ہیں, تو آپ آیت اللہ سستانی کے کسی بھی وکیل سے فون پہ رابطہ کر کے, اور اب جن خاتون کا وہ پرچہ تھا ان سارے مسائل کے جواب ان کو مل جائے گا. مطلب بابا سے بلند صلوات کر دیں. سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے, اور اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے, نعمت ہے. قلب اسلام اور قلب قرآن کے عنوان سے آج نئی مجلس آپ کی زیر سماعت, اور آج بھی مجلس کے ابتدا میں ایک آیہ قرآنی کو پیش کروں گی تاکہ میری اور آپ کی معرفت رب میں اضافہ ہو جائے. پروردگار عالم سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے, قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. اللہ وہ ہے جو ہر کرب اور مصیبت کے موقع پر تم کو نجات دیتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب, ہر غم سے ہر کرب سے تمہارا پروردگار ہے جو تم کو نجات دیتا ہے, اور بے شک وہی دیتا ہے. جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یونس پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا, اور مچھلی کے شکم میں ہے, اور مچھلی کے شکم میں اتنی گرمی ہے, اندھیرا ہے, کہ جسم کی کھال جل چکی ہے, تاریکی ہے, اور اس شکم ماہی سے, شکم مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو پروردگار عالم نے دعا کو سنا. جیسے خدا کہہ رہا ہے نا قرآن میں، قرآن خدا نے کر کے دکھایا ہم ہیں جو تمہیں ہر قرض سے نجات دیتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ جاؤ سمندر کے ساحل پہ جا کے اگل دو، سنا دو یونس کو. اور جب اگل دیا اس نے مچھلی نے، جنا دو یونس کو، تو جسم کی کھال اتنی گل چکی تھی، تکلیف اتنی تھی حدت کی وجہ سے، کہ اللہ نے ساحل پہ پھر ایک کدو کا درخت کا اگا دیا اس کے سائے میں تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، ان کی جو جسم کی کھائی جل چکی ہے، اور اس سے غذا بھی حاصل کر. خدا ارحم الراحمین ہے. اور اسی آیت کریمہ کے لیے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس مومن پر جو کسی غم میں مبتلا ہو، وہ کیوں نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ اللہ نے اس کے بعد کا جو اگلا جملہ ہے آیت کا، وہ یہ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا. وکذالک ننجی المومنین، اور ہم ایسے ہی مومنین کو ان کے غم سے نجات دے دیتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو کیوں نہیں پڑھتے ہو آیت کریمہ. اور واقعی خدا نے جو قرآن میں کہا نا، ہم ہیں تمہیں بچانے والے، ہم ہیں تمہیں ہر قرض سے نکالنے والے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. خصوصیت سے ایک ذکر کی میں آپ سب سے درخواست کروں گی، میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ، ہم مجھے بھی توفیق دے خدا آپ کو بھی، کہ آپ سب جانتے ہیں کتنا پورا شوق دور ہے. خدا آزادائی امام کی حفاظت فرمائے، تمام آزادان امام کی، زائران امام کی حفاظت فرمائے. تو ہم خواتین کم سے کم اپنا فریضہ ادا کریں کہ ہم دعا کو اٹھا لیں ہاتھ میں. اور وہ دعا جو مولا نے بتائی معصومین اور تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ دشمن کو دفع کرنے کے لیے مولا علی کا وہ ذکر، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی. انشاءاللہ آج بھی ہم پڑھیں گے اپنے گھروں میں، جس وقت نماز کے بعد آپ کو جس وقت موقع ملے، انشاءاللہ کل سے بھی پڑھیں گے. پروردگار عالم بخیر و عافیت مدد فرمائے ہماری، اور اس قرض سے ہمیں نجات دلائے، دشمنان اسلام اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے. تو بس اللہ نے یہ کہا کہ میں ہوں تمہیں ہر قرض سے نجات دینے والا، مگر تم دعا کا فریضہ انجام دو، تم مجھے پکارو گے میں مدد کے لیے آ جاؤں گا. اور دعا کی اہمیت تو کوئی حسین ابن علی سے پیچھے. اقداروں آج کی شب شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے. اور کربلا کے بننے سن 61 ہجری میں جب شب عاشور آئی تھی نا، تو وہ شب عاشور بھی شب جمعہ تھی. آج دو فضیلتیں ہیں، آج کی رات ماتم بھی کرنا ہے، گریا بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھی پڑھنی ہے، اور قاتلان امام حسین پر کثرت سے لعنت بھی بھیجنی ہے. مفاتن جنا کھولیے جہاں پہ روزے عاشور اور شب عاشور کے اعمال ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے. آج کی رات عبادت کا، آج کی رات جاگنے کا ثواب اتنا ہے کہ روایت مفاتی کی کہ اگر کوئی شب عاشور تمام رات بیدار رہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ملائکہ کے ساتھ عبادت کی. اتنا اجر ہے آج کی شب جاگنے کا. آج میرے مولا پوری رات جاگے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاس سے جاتے ہیں، اور شب جمعہ اس طرح عبادتیں انجام دی. خدا نے کہہ دیا حسین، اب کوئی شب جمعہ تیری زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو آج کی شب ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. مفاتی کھولیے، آج کی عبادات میں ہے 4 رکعت نماز ہے، اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل اللہ کا سورہ ہے، ایک اور 4 رکعت نماز ہے اس کی ترکیب دی ہوئی ہے. مختلف کوشش کرنی ہے آج کی شب، کیونکہ میرے مولا حسین نے کیا کہا تھا، مولا عباس سے کہا تھا، کل میں نے مجلس میں تذکرہ کیا ہے کہ عباس جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو، میں آج کی رات اللہ سے راز و نیاز تلاوت قرآن اور نماز میں بسر کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تلاوت قرآن، نماز اور استغفار کتنا پسند ہے. تو مولا نے یہ شب گزاری ہے عبادت الہی میں. آج کی شب ماتم بھی کریں گے، گریا بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، اور زیارت وارثہ بھی کریں گے. قلب اسلام کی معرفت کے لیے میں آپ کے سامنے، خدا نے مجھے توفیق دی، خدا نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس پر شہزا پہ آ کے قلب اسلام کی معرفت کے لیے زیارت وارثہ کے ایک ایک جملے پر روزانہ چند لمحے غور کرتے رہے. آج نئی مجلس ہے، زیارت وارثہ کا نواں جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. چھٹے امام نے سمجھایا جب امام کو سلام کرتے تو کیا کہیں گے، نواں جملہ زیارت وارثہ کا، السلام علیکا یا ابن علی المرتضی، اے فرزند علی آپ پر ہمارا سلام ہو. اور آپ نے دیکھا کہ سات محرم کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کو کہا وارث علی, اور ایک دفعہ یہ کہہ کے سلام کر رہے ہیں کہ فرزند علی. کیا فرق ہے؟ دیکھیے حسین ابن علی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ علی کی ولایت کے وارث ہے, اور حسین ابن علی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کے فرزند ہے. اس لیے کہ علی کی ذات کوئی معمولی ذات تو ہے نہیں, جس کی جناب رسالت ماں یہ کہہ دے انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. اور جب خدا نے اس نور کو شگافتہ کیا تو کس طرح شگافتہ کیا کہ یہ کائنات بنی, اور کیسے بنی؟ جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا, علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا, فاطمہ زہرا کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا, حسن مشتبہ کے نور سے چاند اور سورج کو خلق کیا, اور حسین کے نور سے خدا نے بہشت اور حوروں کی تخلیق کی. صلوات پڑھی بابا سے. حسین ابن علی کے نور سے اگر خدا نے بہشت اور حوروں کو خلق کیا تو علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا. تو بس مجھے یہ کہنے دیجئے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کے نور سے اور مولا حسین کے نور سے بہشت تخلیق ہوئی, ایک کے نور سے ملائکہ اور ایک کے نور سے بہشت اور حوروں کی تخلیق ہوئی. اسی لیے علماء کہا کرتے ہیں جملہ کہ بہشت کیا ہے؟ حسین کے نور سے بنی ہے اور حسین کا مہمان خانہ ہے. خدا ہمیں قابل بنائے کہ ہم شیعت کی تعریف سے پورے اترتے رہیں کہ ہم بہشت کے اس مہمان خانے میں مولا کے مہمان بنے. تو آپ پتہ ہی چلا کہ اگر باپ کو یہ فضیلت دی کہ باپ کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا تو بیٹے کو پتہ نہیں یہ فضیلت دی کہ ان کے نور سے بہشت اور نوروں کی تکلیف کی. پھر ہم مولا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا, یعنی اہل عرش کے سامنے جب اللہ نے پنجتن کا تعارف کروایا تو یہ کہہ کے کروایا دیکھو اگر میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے, اگر میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہے, اگر میں فاطر السماوات والارض ہوں تو یہ فاطمہ زہرا ہے, اگر میں قدیم الاحسان ہوں تو یہ حسن ہے, اور اگر میں محسن ہوں تو یہ حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھی بابا. تو مولا علی کو بھی وہ شرف مل رہا ہے, آقا حسین کو بھی شرف مل رہا ہے, تو فرزند علی ہونا بھی حسین کے لیے بہت بڑا شرف ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی بھی میدان آخرت میں اپنے شیعوں کی شفاعت کروائیں گے, اور آقا حسین بھی اپنے رونے والوں کی میدان آخرت میں شفاعت کروائیں گے. میں دونوں کی دلیل کے لیے ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. آج وقت بہت مختصر ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج جلوس اتنا ہوتا ہے, آپ خواتین کی سہولت کے لیے کہ آپ کو نکل سکے آسان سے, انشاءاللہ آج مجلس تھوڑی مختصر ہوگی تو میں ذکر روایتوں کو مختصر کر کے بیان کروں گی. دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کتاب دار الآخرہ کی روایت, اور اس روایت کو ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب میدان آخرت میں ہمارے شیعوں کی حرکت رک جائے گی. کیا مطلب؟ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کل میں نے سورہ یاسین پڑھ کے آپ کے سامنے وہ منظر پیش کیا کہ اللہ کس طرح قبروں سے اٹھائے گا, تو یہ قیامت بپا ہوگی, قبروں سے اٹھائے جائیں گے, میدان آخرت میں لایا جائے گا, نامہ اعمال دیا جائے گا, نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا, نامہ اعمال پہ اللہ پوچھے گا کس کس کے حکم سے کیا, پھر ہمارے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں ہمارے اعمال ہوں گے, معصوم کہتے ہیں, دوسرے پلڑے میں ہم ائمہ کے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے تھے اور ہمارا اتباع کیا خلوص نیت سے تو تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد پل صراط کی منزل ہے, پل صراط پہ سات چوکیاں بنائی ہیں خدا نے, نیچے جہنم کی آگ ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, سامنے بہشت کے دروازے. تو پورا ایک سسٹم بنایا ہے خدا نے جسے ہر انسان کو گزرنا ہے. گیارہویں امام کہہ رہے ہیں جب میدان آخرت میں ہمارے شیعوں کی حرکت رک جائے گی, اس پروسیس میں کیوں رک جائے گی مولا؟ مالا کہتے ہیں لوگوں کے جو حقوق ان کے گردن پہ ہوں گے. دعا کیا کیجیے نماز میں, اللہ جب موت کا مرحلہ ہے ہمارا تو کسی کا حق ہم پہ نہ ہو تاکہ ہم بارگاہ امام میں سرخرو ہو سکے. تو کہا جب لوگوں کے حقوق کی وجہ سے ان کی حرکت رک جائے گی تو وہ طرف کے پکاریں گے اپنے مولا کو, جسے ہم دنیا میں کہتے ہیں مولا علی مدد کے لیے آئیے, یا علی مدد. میدان آخر سے اب جب پھنس گئے اب کیا کرے, آگے کیسے پہنچے بہشت کے دروازے تک. گیارہویں امام کہہ رہے ہیں اس وقت بھی مومنین پکاریں گے مولا مدد کے لیے آئیے, اور مولا فریاد رسی کریں گے. کیسے کریں گے؟ گیارہویں امام کہتے ہیں مولا علی اس وقت اپنا اعمال میں سے ایک عمل اپنے محبوں اور شیعوں کو دے دیں گے, تو پروردگار عالم علی کے اس عمل پہ سب کی نجات کا پروانہ لکھ دے گا اور سب نجات پا جائیں گے. پھر مولا نے بتایا وہ کون سا عمل ہوگا مولا علی کا. گیارہویں امام کہتے ہیں شب ہجرت, ہم جس رات کو شب ہجرت کہتے ہیں آئمہ اس رات کو لیلۃ المیت کہتے ہیں, کیونکہ وہ رات موت کی رات تھی جب علی کو بستر رسول پہ سونا تھا. تو آئمہ کہتے ہیں وہ لیلۃ المیت ہے. گیارہویں امام کہتے ہیں لیلۃ المیت کو جب ہمارے جد علی سوئے ہیں بستر رسول پہ, تو صبح تک علی نے کتنی مرتبہ سانس لی اور اس ایک ایک سانس کا اجر تو خدا جانے. گیارہویں امام کہتے ہیں اس رات لی گئی سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب علی اپنے محبوں میں تقسیم کر دیں گے اور سب نجات پا جائیں گے. جس طرح مولا علی میدان آخرت میں شفاعت کروائیں گے, اسی طرح آقا حسین بھی اپنے غم میں گریا کرنے والوں کی شفاعت کروائیں گے. یہ روایت کتاب انوار خمسہ میں آیت اللہ زنجانی کی کتاب ہے, اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک شخص ایسا بھی آئے گا, ایک گروہ ایسے تو بہت کئی گروہ ہوں گے, مگر مولا نے روایت میں ایک شخص قلم استعمال کیا ہمیں سمجھانے کے لیے, کہا ایک شخص ایسا ہوگا اس کے نام اعمال میں گناہ بہت ہوں گے. اب کیا کیا جائے؟ بخشش کا پھرا نہیں ہے تو کہا جائے گا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اب اللہ کا حکم ہوا ملائکہ کو اس کو جہنم میں ڈال دو, اسے گناہوں کے سبب جب ملائکہ لے جانے لگیں گے جہنم کی طرف, ندائے قدرت آئے گی رک جاؤ, ابھی اس کی ایک امانت ہمارے پاس ہے, جاؤ ملائکہ وہ امانت لے کر آؤ. ملائکہ لے کر آئیں گے وہ درے آبدار ہوگا, ایک قیمتی موتی ہوگا. رب الجلال اس گناہگار سے فرمائے گا یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس تھی, جا لے جا اس کو میدان آخرت میں, آج کی قیمت لگا لے, آج میں خریدنے کو تیار ہوں. کہے گا بائی لان میرے پاس تو ایسا کوئی موتی تھا ہی نہیں, کہ تیرے پاس کیسے امانت آ گئی؟ تو اس وقت پروردگار عالم کہے گا تم نے غم حسین میں جو آنسو بہائے تھے ہم نے ان آنسو کو ضائع نہیں ہونے دیا, ہم نے اپنے صدقے رحمت میں رکھ کے اس کی پرورش کی ہے, اور آج یہ قیمتی موتی کی شکل میں میرے پاس ہے. جاؤ میدان قیامت, جاؤ انبیاء کے پاس, اولین سے آخرین کے پاس, آج میں اس موتی کو خریدوں گا, جاؤ جا کے اس کی قیمت لگاؤ, جو قیمت لگے گی میں دینے کو تیار ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں وہ تمام انبیاء کے پاس جائے گا اور ہر نبی یہ کہہ دے گا یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ ہم قیمت نہیں لگا سکتے, حتیٰ کہ جناب رسالت مآب کے پاس پہنچ جائے گا, جناب سارت ماں بھی کہیں گے یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت میں بھی نہیں لگا سکتا, جاؤ جس کے غم میں روئے تھے میرے اسی بیٹے کے پاس جاؤ, حسین ابن علی کے پاس جاؤ. اور جب گنہگار اس موتی کو لے کر, جو آنسو کا غم حسین نے بہا تھا, اس موتی کو لے کے جب آقا حسین کے پاس آئے گا تو مولا حسین اس کا بازو پکڑ کے بارگاہ الہی میں آئیں گے عرش اعلیٰ کے پاس, اور کہیں گے بار الہٰ آج اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے. اور پروردگار عالم نے کہے گا حسین تمہیں قیمت لگائی ہے نا, بس میں اس قیمت سے آج اس کو خریدتا ہوں اور اس کے اس کے والدین کی بخشش کرتا ہوں. صلوات کے لیے تو جس طرح جس طرح محمد والے محمد وسیلہ بنیں گے, مولا علی وسیلہ بنیں گے شفاعت کے لیے, آقا حسین بھی وسیلہ بنیں گے. یہاں جتنے صاحبان علم بیٹھے ہیں وہ اس سے بہتر جانتے ہیں, مگر ایک بات میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتی ہوں, کبھی ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ جب مولا شفاعت کروائیں گے ہی پھر اگر زندگی میں گناہ ہو گیا تو پرابلم کیا ہے, نماز قضا ہوگی تو مسئلہ کیا ہے، اگر حجاب نہیں کیا تو مسئلہ کیا ہے، خوش نہیں دیا تو مسئلہ کیا ہے، صلہ رحم نہیں کیا تو کیا پرواہ، مولا شفاعت کروا دیں، یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں ایک حدیث معصوم پیش کروں، دہراؤں گی، سے پہلے میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور ایک آیت قرآنی پیش کروں گی۔ قرآن پاک میں آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کروا سکے، اللہ کا حکم ہوگا تب ائمہ معصومین ہماری شفاعت کروائیں گے، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اب اگر کوئی اتنا سرکش ہو جائے کہ کیا پرواہ اللہ کے دین کی، ہم جو چاہیں زندگی میں اپنی مرضی سے کریں، ہم تو علی والے ہیں، بس شفاعت ہو جائے گی، ہر چیز ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکشی پکڑ آئے کہ جان بوجھ کر شفاعت کے بھروسے پہ گناہ کرے، تو ایسے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اگر تم اس بھروسے پر کہ شفاعت مل جائے گی گناہ سن، تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی زہر کھا لے یہ کہہ کے کہ بھائی کراچی میں ڈاکٹر تو بہت ہے، ہاسپٹل تو بہت ہے، کیا ہوا زہر کھا لے گا، جان بچ جائے گی، نہیں پتا کہ ہاسپٹل پہنچنے کی بھی رابط نہیں آئی اور جان چلی گئی۔ بس اس مثال کو بچے میرے یاد رکھے، اس بھروسے پر اگر گناہ کر لیے نماز پڑھا ہوگی پرواہ نہیں، والدین سے بدتمیزی کر لی پرواہ نہیں، نہیں، خدا ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ ملائکہ کرامانے کاتبین لکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کو ملا کے کل 9 گواہ ہیں جو اللہ نے ہمارے اعمال پہ رکھے ہیں، یہ 9 گواہیاں میدان قیامت میں پیش ہوں گی خدا، اور ان 9 گواہوں میں امام معصومین اور جناب رسالت مآب بھی ہیں، زمین اور آسمان بھی ہیں، وہ جس جگہ گناہ کیا وہی 9 گواہ اللہ نے رکھے ہیں، اللہ ان کی گواہی کو رد نہیں کرے گا کہ وہ کہہ رہے گناہ کیا۔ دیکھیے شفاعت کب ملتی ہے، شفاعت میں ملتی ہے کہ ہم بندہ بشر ہیں، گناہ اگر ہو گیا نا دانستگی میں اور ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، بھول گئے، ہم گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولے گا۔ کرامانے کاتبین لکھ رہے ہیں اور روز قیامت ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے، تو جو گناہ ہم بھول گئے کر کر کے اور توبہ بھی نہیں کی، اس لیے کہتے ہیں توبہ واجب فوری ہے، جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو فوراً سر جھکا دو خدا کے سامنے توبہ کے لیے، تاکہ وہ گناہ اسی وقت معاف ہو جائے اگر دانستگی میں ہو گیا۔ تو کہا اگر اس طرح سے نہیں کرو گے، توبہ نہیں کی اور خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر خدا اس طرح شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت جب ہے کہ ہم بھول گئے نا دانستگی میں، توبہ کی توفیق نہیں ملی، وہاں اب معصومی کی شفاعت باحکم خدا ملے گی۔ اسی لیے امام جامع الثانی امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام رضا کی وہ حدیث جو میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں آپ کو سنائی تھی، آج دوہرا رہی ہوں کہ میرے بچے سمجھ جائیں کہ شفاعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے تو بس شفاعت ہو جائے گی، نہیں۔ امام رضا کہتے ہیں اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت ڈالتا ہے، مگر یاد رہے ہماری محبت کے بھروسے پر نیک عمل اور اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی نیک عمل اور اللہ کے عبادت کے بھروسے پر ہمارے محبت کی محبت چھوڑنا، اس لیے کہ میدان قیامت میں ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے۔ آل محمد کی محبت بھی چاہیے اور عمل صالح بھی چاہیے، اللہ کی عبادت بھی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر باپ کو یہ ملا ورثہ وہ شفاعت کروائیں گے، تو فرزند کو بھی عطا کیا خدا نے یہ شرف کہ آقا حسین بھی شفاعت کرائیں گے۔ اگر باپ کو یہ مرتبہ ملا تو مولا علی کی ولایت کا اقرار مولا کی ولادت سے پہلے ہو رہا ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ ظُهُورَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 آیت کا نمبر، خدا ارشاد فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب کہ جب ہم نے بنی آدم کو آدم کی پشت سے نکالا ذرات کی شکل میں۔ دیکھیے ہم تمام انسان، سلمان کافر یہودی تمام انسان، سات مراحل، 6 مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جب ہم ذرات کی شکل میں تھے، عالم ذر۔ دوسرا مرحلہ ہم باپ کی صلب میں آئے۔ تیسرا مرحلہ ہم شکم مادر میں آئے۔ چوتھا مرحلہ ہم اس دنیا میں آئے۔ پانچواں مرحلہ عالم برزخ۔ چھٹا مرحلہ میدان قیامت، اور وہاں اعمال کے حساب و کتاب کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی، اور اللہ کرے انشاءاللہ آل محمد کے قدموں میں بیٹھیں گے۔ تو ان 6 مراحل سے سب کی زندگی گزرتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہی مرحلے پر عالم ذر کے وقت ہم نے بنی آدم کو نکالا ذرات کی شکل میں، ان سے کہا الفت رب کو آلو بلا شہیدنا، ہم نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. اور جب اس آیت کے بارے میں ہمارے پاس ایمان امام محمد باقر علیہ السلام پانچ امام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کی تفسیر بیان کر دیجئے تاکہ اس آیت کو سمجھ سکے. امام باقر کہتے ہیں کہ اللہ نے عالم زر میں اپنی ربوبیت کا اقرار بھی لیا تمام بنی آدم سے، اور رسول کی رسالت کا اقرار بھی لیا، علی کی ولایت کا اقرار بھی لیا. اور پھر پانچ امام کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ علی امیر المومنین کب سے ہے، کاش یہ علی کے حق کا اقرار انکار نہ کرتے، علی کو پہچان لیتے کہ علی کو اللہ نے امیر المومنین کب سے بنایا ہے، جب ہم عالم زر میں اس سے بھی پہلے علی امیر المومنین. تو اب ہم دیکھتے ہیں مولا علی کو یہ ملا ورثہ کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کی امامت کا اقرار ہو رہا ہے، ان کی ولایت کا اقرار کروایا جا رہا ہے. تو حسین ابن علی کی ولادت سے پہلے ہی مولا حسین سے گریہ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے گزشتہ مجالس سیاست وارثہ کے جملے آپ سے بہن لے، تو ہر ہر نبی جب کربلا کی زمین سے گزرا ہے تو آقا حسین کے مصائب سے گریہ کیا ہے. جب جب کوئی نبی کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہے، قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجی ہے تو مشکل سے نکلے ہیں. تو مولا کی ولادت سے پہلے ہی مولا کی مجلس کا انتظام ہو رہا ہے، مولا پہ گریہ کیا جا رہا ہے. اور ہزاروں یہ مجلس عزام میں فقط میں اور آپ ہی نہیں آتی، یہ جلوس میں فقط میرے اور آپ کے گھر کے مرد نہیں ہوتے، فخر کے امام بھی ہوتے ہیں. کتاب عزائے آل محمد، اس میں روایت ہے ہماری تاریخ شیعہ کے بہت بڑے عالم مرجع سید مہدی بحر العلوم، یہ وہ خوش قسمت عالم ہے کہ جس کو حضرت حجت نے اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا کہ تم بحر العلوم ہو، تم علوم کا سمندر ہو. اور بارہا یہ حضرت حجت کی زیارت ملی. ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا اور یہ کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے، اور کربلا سے کچھ فاصلے پہ ایک بستی تھی کبیرہ جلانی، وہاں پہ بہت شاندار جلوس ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، سینہ زنی ہوتی تھی. ایک مرتبہ یہ شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مہدی بحر العلوم نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ضعیف ہو گئے، اور آج بھی مولا کے حرم میں ان کی قبر موجود ہے. یہ نکلے کہ میں جاؤں ماتمی دستوں کا استقبال کروں، میری دعا ہے خدا جتنے لوگ جتنے جوان اقداری امام کے لیے کام کر رہے ہیں، خواتین بچے بوڑھے جوان، خدا ان سب کو سلامت رکھے، امام کی بارگاہ سے ان سب کو اجر ملے. سید مہدی بحر العلوم نکلے کہ میں ماتمی دستوں کا استقبال کروں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور جب پہنچے اس مقام پہ جہاں پہ جلوس تھا، ماتم ہو رہا تھا، تو بحر العلوم کے شاگرد یہ دیکھ کے حیران لگے کہ ہمارا اتنا ضعیف استاد، ایک مرتبہ انہوں نے امامہ اتارا، اپنی ابا کو اتارا اور ماتمیوں کے درمیان جا کے بیچ میں کھڑے ہو کے زوردار طریقے سے ماتم کرنے لگے. اب شاگردوں نے پکڑا کہ ضعیف ہے، گر نہ جائے، رش ہے، مگر نہیں رکھ سکے اپنے استاد کو، بہت زبردست طریقے سے سینہ زنی میں ماتم کیا انہوں نے. جب ماتم ہو جلوس ختم ہو گیا اور یہ پلٹے ہیں تو ایک طالب علم نے سوال کیا، آغا کیا ہوا تھا، آپ اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنی ضعیف ہیں آپ، اور آپ ماتم داروں کے درمیان بیچ میں گھس کے اس قدر جوش سے ماتم کر رہے تھے. سنو آتا دار مہدی بحر العلوم کہتے، تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا، ماتم داروں کے درمیان حضرت حجت موجود تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالین نہیں تھی، اور ماتم داروں کے درمیان کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے. جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا اس طرح، مجھ سے برداشت نہیں، میں نے بھی امامہ اتارا، ابا اتاری، اور ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگا. تو ازدارو ان جلوسوں میں فقط ہمارے ہی مرد و جوان نہیں ہوتے، حضرت کے حجت بھی ہوتے ہیں. تو یہ ازداری امام نعمت الہی ہے. بس ازداروں خدا کی ازداری کو ہمیشہ قائم رکھیں. ہم دنیا میں بھی ازداری امام کریں، ہم عالم برزخ میں بھی کریں، ہم عالم آخرت میں بھی کریں، ہم کہیں محروم نہ رہیں امام حسین کی ازداری سے. اور ہزارو اسی فرش اذا کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس تک گفتگو مکمل ہوئی تھی آیت نمبر 67 تک، 67 نمبر کی آیت تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، آج آیت نمبر 68، اور بہت تیزی سے گزروں گی، مسائل کی منزل پہ آؤں گی، کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا آج مجلس کو بہت مختصر بیان کرنا ہے. آیت نمبر 68 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، ہم جس کو لمبی عمر دے دیتے ہیں تو اس کو خلقت، اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون، یہ عقل سے سوچتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی کو لمبی عمر دے دیتے ہیں تو اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں. جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت نازک ہوتے ہیں، سہاروں کی ضرورت ہے، ابھی شکم میں مادر سے آئے ہیں تو ہماری باڈی سسٹم کو اس دنیا سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. ابھی میدا کمزور ہے, ابھی ہماری کھال بہت کمزور ہے, ماں باپ خدمت کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے اللہ نے دانت نہیں دیے کیونکہ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے, ابھی اس کے میدے میں اتنی طاقت نہیں لہٰذا دانت نہیں دیے. جیسے جیسے ہمارا باڈی سسٹم اس دنیا سے مطابقت پیدا کرتا گیا اللہ ہمیں اعضا, ہمارے اعضا کو مضبوط کرتا گیا, دانت بھی دے دیے, جوانی آئی. اب اگر اللہ نے عمر زیادہ دی, بڑھاپا ملا, تو سورہ یاسین میں خدا کہہ رہا ہے پھر ہم ان کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں. اب پھر بڑھاپا, ضعیفی, انسان پھر کمزور ہے, پھر سہارے چاہیے, پھر میدا کمزور ہو گیا, اب نہیں کھا سکتا, دانت لے لیے. کہا ہم نے پھر مقرر کر دیا, اس وقت بھی خدمت گار تھے, ماں باپ خدمت کر رہے تھے, اب جب ضعیف ہو گئے تو اللہ نے مقرر کر دیا کہ اولاد ہے, اولاد کی اولاد خدمت کرے گی. مگر ہوتا کیا ہے, سورہ یاسین کا پیغام ہے یہ, ہم نے خلقت کی طرف پلٹایا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی کو عمر طویل ملے اور اللہ خلقت کو پلٹائے, ضعیفی آ جائے تو ہوتا کیا ہے, جو ساتھ رہنے والے وہ بھی چڑچڑ کر رہے ہیں, کیا مصیبت ہے, ہر کام میں بولتی ہوں دادی, ہر کام میں دادا بولتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمیں ان کی خدمت کر کے کیا ثواب مل رہا ہے, کیا اجر مل رہا ہے. اور خود بزرگ وہ کس منزل پہ ہوتے ہیں, آج ہمارے معاشرے میں کسی بزرگ سے سوال کیجئے, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ہمیں پتہ نہیں بھوک نہیں لگتی, اب تو بہت مشکل آدھی روٹی کھا پاتے ہیں, یہ مقام شکر ہے. ہم شکوا کر رہے ہیں اللہ سے, بڑھاپے میں جوانی کی غذا تو نہیں کھا سکتے نا, مگر کوئی سوال, کوئی خیریت پوچھتا ہے, بھوک نہیں لگتی تو ایک روٹی کھا لیا, گزارا نہیں ہوتا, نہیں, مقام شکر ہے. اب تمہارے میدے میں وہ طاقت نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے خوراک کم کر دی, اسی لیے اللہ نے دانت لے لیے کہ تمہارے حق میں بہتر کیا. ہم شکوا کرتے ہیں, ہم شکر کی منزل پہ نہیں آتے. اور مجھے, میں ایک واقعہ کبھی اللہ مجھے نہ بھلائے, وہ واقعہ کیا کہ کتاب آئینہ نفس میں آغائے سید حسن افتہی نے بیان کیا کہ ایک ایسا ضعیف تھا, اتنا بیمار تھے وہ ضعیف مومن کہ نہ بستر سے اٹھ سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے, نہ خود سے کھا سکتے تھے, نہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے, مگر جو ان کی عیادت کو جاتا تھا اس کا بھی ایمان بڑھ جاتا تھا. کیسے, جب کوئی ان کی عیادت کو جاتا تھا, اتنے پیرالائز ہیں خود سے کچھ کام نہیں کر سکتے, وہ خادم ہو, کوئی اولاد کھڑی ہو تو کرے, مگر ان کی زبان پہ دیکھیں اللہ سے حسن زن کہتا تھا. جب کوئی عیادت کو آتا تھا اسے کہتے تھے آغا حسن افتہی, کہتے ہیں جو بھی آتا اسے کہتے, دیکھا تم نے اللہ کو, اللہ کو میرا کتنا خیال ہے. اللہ نے کہا ضعیف ہو گئے اور تھک گئے ہو, اب لیٹو, اب ہم خدمت گار مقرر کر دیں گے, وہ تمہیں کھلائے پلائیں گے, کیوں پریشان ہوتے ہو, اب تمہارا ہاتھ اٹھانے کو بھی پیر تو کوئی زحمت نہ کرو, ہم نے مقرر کر دیے. اللہ سے ایسا حسن زن ہونا چاہیے. ہم کسی منزل پہ, نہ ہمارے جوان, نہ ہمارے بزرگ, نہ ہم خواتین, نہ ہمارے مرد, ہم شکر کی منزل پہ نہیں آتے. اور اللہ بار بار قرآن میں شکوا کر رہا ہے, فلا یشکرون, تم شکر کیوں نہیں کرتے. بس سورہ یاسین کا پیغام شکر ادا کرنا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت میں, آیت نمبر 69 اور 70 میں نبوت کا دفاع کیا. کیا کہہ کے, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. اب اللہ نے اپنے نبی کا دفاع کیا, ذات رسالت میں آپ کو ان کی زندگی میں اس زمانے کے وہ عرب والے کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ محمد تو جادوگر ہے, یہ محمد تو مجنون ہے, یہ محمد تو نعوذ باللہ پاگل ہے, یہ تو شاعر ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا دفاع کیا. وہ لوگ کیوں کہتے تھے, جو رسول کے پاس آتا تھا رسول کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا, اور رسول جب کلام الہی پڑھتے تھے تو آیت قرآنی کا اثر دل پہ ہوتا تھا, ایمان قبول کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں ایسے گھر سے کہیں بیوی ایمان پر ہے شوہر نہیں ہے, کہیں اولاد ایمان پر ہے باپ نہیں ہے, تو عرب والے کہتے تھے یہ جادوگر ہے, جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, ہم میں کیوں ڈال دیتا ہے, جادوگر ہے. اور جب رسول اسلام قرآنی آیتوں کو پڑھتے تھے تو کہتے ارے تو شاعری کر رہے ہیں. عرب کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے. تو اللہ نے قرآن ایسا پیش کیا کہ آج تک قرآن میں چیلنج ہے, لا سکو تو ایک آیت کا بدل لے آؤ, پورا قرآن تو چھوڑو, آج تک یہ چیلنج ہے اللہ کا, لا سکو تو کسی ایک آیت کا مقابلہ کر لو, چاہو جنوں کی طاقت لے لو, نہیں کر سکا آج تک انسان قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ. تو جب یہ رسول پہ تہمت لگا رہے تھے, اللہ نے سورہ یاسین میں دفاع کیا, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, میرا حبیب ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے ہیں, ہم نے تو اس کو ذکر دیا ہے, ذکر و قرآن مبین, ہم نے اس کو اپنا ذکر اور قرآن مبین واضح ہدایت دی ہے جو تم لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور پھر اگلی آیت میں, آیت نمبر 70 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَيُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, لَيُنذِرَ قَوْمًا حَيًّا, یہ وہ لوگ ہدایت کو قبول کریں گے, حق القول علی اکثرہم کافرین, یعنی وہ لوگ ہدایت قبول کریں گے جو زندہ ہے, حیًا جو زندہ ہے, یعنی سورہ یاسین یہ کہہ رہا ہے جو لوگ رسول کی ہدایت قبول نہیں کر رہے, لوگ ذرا قوم, جو قوم کے لوگ آپ کے ڈرانے سے نہیں ڈر رہے وہ مردہ ہیں,
مردہ دل ہیں، حیل، آپ کی ہدایت تو وہ قبول کریں گے جو زندہ ہوں گے، اور آپ تو فقط حیل یا حق القول علی الکافرین، کہ آپ تو بس کافرین سے اتمام حجت کر دیجئے، عذاب ان کو ملے گا، آپ اپنا فریضہ انجام دے دیجئے، مگر میرے حبیب دل نہ گھبرائے آپ کا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ہدایت فقط وہی لوگ لیں گے جو زندہ ہیں. کیا مطلب؟ جو ہدایت قبول نہ کرے کسی بھی زمانے میں، سورہ یاسین کا پیغام، قرآن ہر زمانے کے لیے، میرے آپ کے لیے بھی. سورہ یاسین اعلان کر رہا ہے کہ جو ہدایت قبول نہ کرے وہ اللہ کی نگاہ میں مردہ ہے، مردہ دل ہے. اور جب کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات سے پوچھا مولا مردہ دل کسے کہتے ہیں، مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا جس کے قلب میں پاکیزگی نہ رہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ جو گناہوں سے نہ بچے پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دل پہ ہدایت اثر نہیں کرتی. میدان کربلا میں دیکھ لیا آپ نے، جب دل گناہوں سے پر ہو جائے تو پھر سورہ یاسین یہ کہہ رہا ہے اس پہ ہدایت اثر نہیں کرتی. یہ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، زندگی کے جتنے برس گزر چکے ہیں اتنے اب بچے بھی نہیں ہیں، مگر ہر سال فرشِ عزا پہ آتے ہیں، ہم نے کتنا اس ہدایت کو قبول کیا. قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت قبول نہ کرے وہ مردہ دل ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی مردہ دل ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ مولا علی یہ کہتے ہیں تلاوت قرآن غفلت کا علاج ہے. غور و فکر سے تلاوت قرآن کیا کرو، یہ دلوں کے لیے حیات بخش بہار ہے، دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور اس لیے معصوم نے کہا جب بھی قرآن پڑھو معرفت کے ساتھ پڑھو، بصیرت کے ساتھ پڑھو. فقط ترجمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، جب تک قرآن کو وارث قرآن سے نہیں سمجھو گے ہدایت نہیں پاؤ گے. اس لیے رسول کہہ گئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو اب اگر کسی کا دل مردہ ہے تو اس کو ہدایت قرآن سے ملے گی اور معصومین کے کردار سے ملے گی. پھر سورہ یاسین کا اگلا جملہ، الم یرا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اپنی ایک اور نعمت کو گنایا، ہم نے ان کی سواری کے لیے جانور پیدا کر دیے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. ولہم منافع، ولہم فیہا منافع و مشارب، اس سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، دودھ پیتے ہیں جانور کا نا. اور نفع کیا کہ جانور کی کھال سے ہی جوتے، بیگ اور بچانے کتنی چیزیں بنتی ہیں. تو اللہ ہر زمانے کے انسان کو اپنی نعمت بتا رہا ہے، یہ جانور ہم نے جن کو تمہیں مالک بنا دیا ہے یہ نعمت الہی ہے، جن سے تم کھاتے بھی ہو، جن کا گوشت، اس کا دودھ پیتے ہو، اس کی کھال سے استفادہ کرتے ہو. افلا یشکرون، پھر شکوا ہے خدا کا. قرآن میں خدا نے بار بار اپنی نعمت بنائی، بتائی، معرفت کروائی اور پھر شکوا کیا، افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے. اور میں تذکرہ گزشتہ مجالس میں کر چکی ہوں کہ اس شکر کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہے. تو سورہ یاسین کا اگلا پیغام کہ نعمتوں کو پہچانتے جاؤ، اللہ کا شکر کرتے جاؤ. تم شکر کرتے رہو گے خدا تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہے گا، خدا کے یہاں سے بند نہیں ہوں گی نعمتیں تمہارے لیے، مگر تم شکر کرتے جاؤ. اگلی آیت اور مفائد کی منزل، پروردگار عالم سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے فلا یحزنک قولہم انا نعلم منہا یسرون و ما یعلنون. فلا یحزنک قولہم، اے میرے حبیب آپ غمزدہ نہ ہو ان کی باتوں سے، جو رسول کو تکلیفیں دیتے تھے نا. اللہ دیکھو، اللہ نے کہا نا میرا حبیب ہے، تو اللہ کتنی محبت کرتا ہے جناب رسالت میں آپ سے، جگہ جگہ قرآن میں تسلی دے رہا. فلا یحزنک قولہم، میرے حبیب ان کی باتوں سے رنجیدہ نہیں ہوا کرو. ان نعلم منا یسرون وما یعلنون، یہ لوگ جو کچھ سامنے کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو لوگ چھپا کے کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے ہر زمانے کے لیے. دشمنان اسلام جو سامنے کرتے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے، جو پیچھے کرتے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے. خدا ان کی سازشوں کو ہر زمانے میں ناکام کرے. تو اب سورہ یاسین کا پیغام یہ، میرے حبیب نہ گھبراؤ، جب جب اسلام کے خلاف سازش ہوگی ہم جانتے ہیں، ہم مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں. اور خدا نے سکھایا، جس وقت کافروں نے سازش تیار کی رسول کو ان کے بستر پہ قتل کر دے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے پیغام بھیجا آپ جائیے علی کو سلا دیجیے. جب یہودیوں نے سازش تیار کی، خیبر کے قلعے میں جمع ہو گئے، اللہ نے علی کو بھیج کے خیبر فتح کروا دیا. جب عیسائیوں نے سازش تیار کی کہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو، اللہ نے پنجتن کو مباہلے میں بھیج کر اسلام کو بچا لیا. جب منافقوں نے سازش تیار کی یزید کو تخت پہ بٹھا کے، اللہ نے یزیدیت کو مٹانے کے لیے حسین کو کربلا میں بھیج دیا۔ تو آپ نے دیکھا سورہ یاسین کا پیغام، جب بھی یہ دشمن کوئی سازش تیار کریں گے، ہم جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو چھپا کے کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو سامنے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے حبیب نہ گھبرائیے، ہم بچائیں گے۔ بس سورہ یاسین کے اس مقام پہ ہم دعا کریں گے، بارے لہٰ آج بھی دین پر بڑا کڑا وقت ہے، عزاداری امام قلب اسلام کی عزاداری ہے۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست تو نابود کر دے، خدایا ان کو ان کی سازشوں کے جال میں پھنسا دے، اور خدایا تیری قدرت بڑی وسیع ہے۔ عزاداروں یہ دین اتنا قیمتی نہ ہوتا تو حسین ابن علی علی اکبر نہ دیتے، حسین ابن علی علی اکبر جیسا لال نہ دیتے۔ جس وقت مولا نے علی اکبر کو رخصت کیا ہے نا، تو مولا کی زبان پہ یہ جملے تھے، بارلہ آج تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و گفتار و کردار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، آج اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ بڑی قیامت تھی حسین پہ علی اکبر کو جدا کرنا۔ روزی آشی سب سے پہلے مولا علی اکبر سے کہتے ہیں، علی اکبر تم جاؤ، سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ مگر جب بھی علی اکبر جانا چاہتے ہیں، حسین کے جانسار آگے بڑھ کے آ جاتے ہیں، مولا ایسا ہو نہیں سکتا، علی اکبر چلا جائے اور ہم زندہ رہے۔ جب جب علی اکبر پڑھتے تھے بڑھتے تھے، جانسار آ جاتے تھے، نہیں مولا جب سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کو روک لے، شہزادہ علی اکبر اب مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب جا رہے ہیں نا، تو عزاداروں مقتل کے لیے جب نکلے ہیں علی اکبر، تو اس طرح نکلے ہیں، مقتل کی روایتیں یہ کہتی ہیں، جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی، سات بار خیمے کا پردہ اٹھا، سات بار خیمے کا پردہ گرا، سات بار۔ کیوں؟ مقاتل میں لکھا ہے کہ جب نکلنا چاہتے کوئی بہن پکڑ لیتی ہے، سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، نہ جاؤ علی اکبر، نہ جاؤ میرے بھیا علی اکبر، صبح سے جو گیا واپس نہ آ سکا۔ جب علی اکبر کو خیمے سے نکلنے میں دیر ہوئی تو ایک مرتبہ مولا حسین کی صدا آئی ہے، بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو۔ جب مولا نے یہ صدا دی، علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے تو اس طرح سے برآمد ہوئے کہ مقاتل میں لکھا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا، اس طرح علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں۔ عزاداروں بھرے گھر سے جنازہ کیسے نکلتا ہے؟ آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے رونے کی صدا ہوتی ہے۔ علی اکبر گئے ہیں مقتل کی طرف، عزاداروں ابھی علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، باپ نے اجازت دی ہے، چند قدم چلے ہیں کہ علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، اب جو دیکھا بابا چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کے پاس آئے، بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی تھی۔ عزاداروں 18 برس کا لال ہے، اتنا حسین لال ہے کہ رسول سے مشابہ ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین کہتے، علی اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، بیٹا یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا رہا ہے، میرا دل کھچا رہا ہے، جاؤ علی اکبر جاؤ، میں نے رخصت کیا، مگر میرے نال اتنا کرنا جب تک باپ نظر آتا رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ مولا ہماری جانے قربان آپ پر، علی اکبر جب تک باپ نظر آتا رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزاداروں علی اکبر گئے مقتل میں، حیدر کرار کا پوتا ہے، پریشان سے لڑا ہے، بڑے بڑے لشکریوں کو، بڑے بڑے یزیدیوں کو بات چلے جہنم کیا، مگر کب تک لڑتا، بھوک و پیاس کی شدت ہے۔ ایک ظالم قریب آیا، اس نے آ کے نیزہ علی اکبر کے سینے پہ مارا، مقتل میں ملتا ہے اس ظالم نے نیزہ علی اکبر کے سینے پر مار کے، اب جو نکالنا چاہا، بڑی دیر تک نیزے میں علی اکبر کے سینے میں جنگ ہوتی رہی، آخر کار نیزہ ٹوٹ گیا، نیزے کی علی اکبر کے سینے میں، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرے، صدا دی بابا سلام آخر لیجیے، بابا بابا تیری کتنی عزتداروں علی اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں نا تو سید سجاد کہتے ہیں چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا, بڑھ بڑھ کے تلواریں مار رہے تھے, علی اکبر پکار رہے تھے بابا دیکھنی, ارے یہ صدا تم سن کر مولا دوڑے ہیں, لکھا ہے مقاتل میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے, کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے اور کہتے تھے یا علی, ارے علی اکبر بتاؤ کہاں ہو, بابا کو نظر نہیں آ رہا, پہنچے علی اکبر کے سرانے, جوان بیٹے کو ایڑیا رگڑتے دیکھا, بیٹے کا سر زانو پہ رکھا, چاہتے ہیں مولا کہ لاشا اٹھا کے خیمے میں پہنچا دے, بس ایک مرتبہ مولا چاہتے ہیں کہ علی اکبر کو اٹھائے, کہا بیٹا ذرا اپنے بازو میری گردن میں ڈال دو, میرے لال میری مدد کرو, مولا چاہتے ہیں ماں کچھ دیر دیکھ لے, مگر علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے, ہٹ نہیں رہا, مولا کہتے اکبر ہاتھ اٹھاؤ سینے سے, علی اکبر کہتے بابا اب سے برداشت نہیں ہوگا, کہا نہیں اکبر میں صابر ہوں, ہاتھ اٹھاؤ, اب جو ہٹایا تو دیکھا کہ بیٹے کے سینے میں ہے نیزے کی علی پہ وستا ہے, مولا کہتے ہیں علی اکبر بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی, میرے لال میں نکالتا ہوں, مولا دو زانو بیٹھے ایک ہاتھ میں نیزے کی علی, نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی ادرکنی, ارے وہ نیزا کیا نکلا, علی اکبر کی روح پرواز کر گئی, مولا لاشا اٹھا رہے ہیں اٹھ نہیں رہا, خیمے سے بچوں کو پکارا آؤ بچوں آ جاؤ میری مدد کرو, جوان کا لاشا ہے, ارے بچوں کے آنے سے پہلے زینب کی صدا آئی, بھیا میں اٹھا لوں گی میں نے پالا ہے, الا لحظة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, اللہ تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ, علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, خدایا تمام عزاداروں کی جوانوں کی جوانی سلامت رہے, خدایا عزاداری امام سلامت رہے, خدایا ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, شہدائے کربلا کا واسطہ, سیرانِ کربلا کا واسطہ, ہماری حاجتوں کو پورا کر دے, خدایا امام کے